بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
حاصل کرنے کا سبب، نصرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید میں خود خداوند متعال کی نصرت قرار پایا. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال جو اتنا بے نیاز ہے، خداوند متعال جو کسی کا محتاج نہیں ہے، خداوند متعال جو احتیاج نہیں رکھتا، جو سراسر غنی ہے، جس کی ذات میں، جس کے افعال میں، جس کے کاموں میں، جس کے امور میں اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ، تم میری مدد کرو. وہ ذات جس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص میں اللہ ہو سمد، سمد سمد ایسی شے کو و ایسی ذات کو کہتے ہیں، ایسی ذات کو کہتے ہیں جو اس قدر پر ہو، جو اس قدر غنی ہو کہ جس میں گنجائش نہ ہو دیگر کسی چیز کے آنے کی، جس میں توقع نہ ہو، جس میں انتظار نہ ہو، ایسی ذات کو سمد کہتے ہیں. اتنی پر ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو اس کی کسی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، اس میں کسی کمی کو تلاش نہیں کر سکتا، اس میں کسی عیب کو تلاش نہیں کر سکتا، اس میں کسی نیاز کو تلاش نہیں کر سکتا، اس میں کسی ضرورت کو تلاش نہیں کر سکتا. اور وہی خدا کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، وہی خدا کہہ رہا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے یہ علی نے بتایا کہ علی فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جو کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، یہاں سے مراد خدا کی ذات کی مدد نہیں ہے، خدا کے دین کی مدد ہے. درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا متقیان و ناصر خدا و ناصر قرآن و ناصر شریعت و ناصر نبی، فرما رہے ہیں نصرت خدا سے مراد جہاں پر بھی نصرت الہی مراد ہے وہاں مراد دین کی مدد ہے، خدا کی دین کی مدد ہے. پھر علماء نے تفسیر کی تو وہاں فرماتے ہیں کہ ہاں اہل دین کی مدد بھی خدا کی مدد ہے، اہل دین کی مدد اپنے ارد و گرد میں، اپنے ہمسایوں میں، وہ افراد جو ضرورت مند ہیں، جو نیاز مند ہیں، جن کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، جن کی زندگیوں میں ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، ایسے مومن کی مدد بھی خدا کی مدد ہے. بس خدا بندہ بتا نے یہیں سے امتحان لیا ہے، اگر تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مومن کو ناراض نہ کرنا، مومن کے دل کو خوش کیا خدا کو خوش کیا، مومن کی مدد کی خدا کی مدد کی. بس یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے امیر المومنین چاہے حکومت ہو چاہے حکومت نہ ہو، سب نے تاریخ نے گواہی دی ہے کہ مہر امامت ایک علی کے کاندھوں پر لگی تھی، علی کے کاندھوں پر وہ بوریاں اٹھانے کی مہر، وہ نشان ایسا تھا چاہے امیر المومنین کو حکومت ملی یا نہ ملی، امیر المومنین نے اس کام کو ترک نہیں کیا. راتوں کو اٹھ کر جاتے ایک ایک غریب کے پاس، مسکین کے پاس، فقیروں کے پاس جا کر ان کی داد رسی کرتے، ان کا غم سنتے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا یتیم بیٹھا ہوتا تھا کہ جس کو مال کی ضرورت نہیں تھی، اپنوں کی ضرورت تھی، علی وہاں پر جا کر دست شفقت اس یتیم کے ہاتھ سر پر پھیرتے، علی جاتے تھے اس کی داد رسی کرنے کے لیے. اور کوفہ نے کبھی بھی کوئی شب نہیں دیکھی کہ علی یتیموں سے بے خبر سو گئے ہوں، علی فقیروں سے بے خبر سو گئے ہوں، علی ضرورت مندوں سے بے خبر سو گئے ہوں. تو ممکن ہے علی کا چاہنے والا اپنے خطے میں، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اگر آج نصرت خدا علی سے سیکھنا چاہتا ہے اپنے ہمسایوں کی خبر کریں. علامہ بحر العلوم کا یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو جو اپنے گھر پہ سو رہا تھا، علامہ بحر العلوم کی شخصیت آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین سے رابطہ، زمانے کے امام سے رابطہ واضح ہے علامہ بحر العلوم کا کوفہ کے اندر. ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ خود اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کو خبر ہوئی ان کو کہ اس کے ہمسایہ ضرورت مند ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے لیکن ضرورت مند ہے. اس رات بھوکا سو رہا تھا وہ، اسی کے برابر میں ایک گھر کے اندر ایک فرد آسانی کے ساتھ آرام سے تناول فرما رہا تھا غذا، اپنا خادم بھیجا اور اس کو طلب کیا. جب اس کو طلب کیا تو علامہ بحر العلوم نے اس سے کہا کہ تجھے خوف خدا نہیں ہے اس بات کا کہ تیرے برابر میں تیرا ہمسایہ آج بھوکا سو رہا ہے اور تیرے پاس غذا کی اتنی فراوانی اور تیرے پاس اتنا سامان. اس نے کہا علامہ جانتے تھے مقام کو، عالم دین کو جانتے تھے کہ آقا مجھے خبر نہیں ہے. کہا خبر نہیں ہے اسی لیے ڈانٹ رکھا ہوں، اگر خبر ہوتی تو آج رات کافر اپنے بستر پر سوتا، اگر تو جانتا ہوتا، اگر تجھے خبر ہوتی. یہ تو بچ گیا کہ تجھے خبر نہیں تھی، پھر بھی ملامت ہے، یہ خبر کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے فرما رکھے ہیں کہ من اصبح ولم يهتم بالامور المسلمين فليس بمسلم، وہ شخص جس نے صبح کی اس حالت میں کہ مسلمانوں کے امور کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کیا، يهتم بالامور المسلمين وہ شخص مسلمان نہیں ہے. بس کافر فقط اعتقادی کافر نہیں ہوتا، کافر فقط وہ نہیں ہوتا کہ جو ایمان نہیں رکھتا خدا کے اوپر، کافر فقط وہ نہیں ہوتا جو ایمان نہیں رکھتا قرآن کے اوپر، کافر فقط وہ نہیں ہوتا جو ایمان نہیں رکھتا رسول کے اوپر، کافر فقط وہ نہیں ہوتا جو ایمان نہیں رکھتا علی و اولاد علی کے اوپر، بلکہ یہ اعتقادی کافر ہیں. عملی کافر کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، جو امیر المومنین کی نصرت نہ کرے وہ بھی عملی طور پر کفر کیا ہے، جو رسول اللہ کی مدد نہ کرے عملی طور پر کفر کیا ہے اس نے، عقیدتی طور پر مومن ہے، عملی طور پر جو بھی خدا و دین خدا و ہادی خدا کا ناصر نہ ہو عملی کافر ہے. اس قدر سخت ہے ناصر کا مرحلہ. ناصر اگر میدان عمل میں نصرت کا سامان نہ کرے، بس عزاداری، مجلس عزا، سید الشہداء کی یہ تحریک فقط عقیدت نہیں مانگ رہی عزاداری سے، فقط عقیدت نہیں مانگ رہی کربلا سے، فقط عقیدت نہیں مانگ رہی عاشورہ سے، فقط عقیدت نہیں مانگ رہی گریہ سے، فقط عقیدت نہیں مانگ رہی ظلم کے مقابلے میں، عمل مانگ رہی ہے، مزاحمت مانگ رہی ہے یزیدیت کے خلاف. اب کوئی ایک ایسا شخص ہو جو سید الشہداء کی عقیدت میں مجلس بھی برپا کرتا ہو، ماتم بھی کرتا ہو، نوحہ بھی پڑھتا ہو، خطابتوں کے جوہر بھی دکھاتا ہو، فرش عزم پر بھی آتا ہو، یا عقیدتی تعلق ہے سید الشہداء سے اور سید الشہداء کی عقیدت میں آتا ہے. لیکن سید الشہداء خود اپنے نانا کی مظلومیت پر فقط عقیدتی عزادار نہیں تھے. سید الشہداء نے بھی تو ظلم دیکھا، نانا کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بھی سید الشہداء نے دیکھا، بابا علی کے ساتھ جو ظلم ہوا کوفہ میں، نہروان میں، صرفین میں، جمل میں، سقیفہ میں، یا خود رحلت نبی اکرم کے بعد وہ بھی سید الشہداء نے وہ ظلم دیکھا کہ کس طریقے سے مادر گرامی ایک ایک دروازے پر جاتی تھی. رسول خدا کی آپ نے دیکھا کہ سیدہ نے کیسے اہتمام کیا تھا، عقیدتی مومن کو بھی بتایا تھا کہ عزادار کیا ہوتا ہے رسول اللہ کا، ایک جگہ گریہ بھی کرتی تھی اور دوسری جگہ امامت کا پیغام پہنچانے در در جاتی تھی سیدہ. عقیدتی مومن کو بھی بتایا تجھے کیا کرنا ہے، اور عملی مومن کا منشور بھی دیا. بس کربلا بھی اسی طرح سے عملی منشور ہے ظلم کے خلاف تحریک کا، اس کے اندر مزاحمت ضروری ہے. اور سید الشہداء کے ساتھ جو افراد مدینے سے نہیں چلے تھے، بزرگ شخصیات بھی تھیں، خواص بھی تھیں. خواص یعنی کسی بھی معاشرے کا وہ طبقہ جس کے چنگل میں معاشرے کی عام عوام اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے علماء، خود رسول خدا نے ایک حدیث ہے کہ میرے امت کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس امت کے خواص اصلاح پا جائیں. یہ سننا کی حدیث ہے امت کے خواص. پوچھا کہ امت کے خواص کیا ہوتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ امت کے خواص میں یہ چار طبقے رسول اللہ نے بتائے. کہا کہ امت کے خواص علماء ہیں، علماء امت کے خواص میں سے، اور جب علماء ہی اپنا وظیفہ ادا نہ کریں، رسول اللہ خدا نے فرمایا کہ یہ امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. دوسرا فرمایا امت کے خواص معنوی شخصیات ہیں. کہا یہ معنوی شخصیات جو ہر وقت نماز و روزہ، مناجات، دعائیں، یہاں پر حقیقی، بعض نے تفسیر ایسے کی کہ یہاں پر حقیقی وہ معنوی شخصیات مراد ہیں کہ جو عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں، لیکن عبادات کے فلسفے و عبادات کی علت و عبادات کے مقصد کی طرف راغب نہیں ہوتے. کہ یہ نماز جو میں دو رکعت مصلی پر پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے دو جہان کی زندگی میں بھی پڑھنی ہے، ان کو کہتے ہیں بعض تفسیر ایسے کریں. وہ معنوی شخصیات کہ جو فقط اپنی جانماز، اپنا لوٹا، اپنا وضو، اپنا غسل، اپنا روزہ، فقط اس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں کسی نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، متقی شخصیات. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، مقدس مآب، یعنی جنہوں نے خود تقدس کا لبادہ اوڑا ہوا ہے لیکن کبھی بھی میدان جہاد میں نظر نہیں آتے. قرآن مجید نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ جب بھی جہاد کی باری آتی ہے یہ نبی کے پاس آ کر چھٹی لے کر چلے جاتے ہیں. قرآن مجید نے بالکل یہی چھٹی کی صلاح استعمال، جب فوراً آتے، جیسے ہی دیکھتے ہیں جنگ کا ماحول بن رہا ہے، اب میدان میں جانا پڑے گا، نماز سے آگے کی بات ہوگی، دعا سے آگے کی بات ہوگی، اب جہاد کرنا پڑے گا. یہاں فوراً نبی سے کہتے ہیں دکان کا مسئلہ ہے، بچی بیمار ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، عورت اکیلی ہے، خود میں بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، یہ مشکل وہ مشکل، کسی بھی بہانے سے جاتا. اسی طرح سید الشہداء کے ساتھ بھی ہوا. جب مدینے سے یہ کاروان چلا ہے، کچھ ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے سید الشہداء کو نصرت کی شدید توقع تھی سید الشہداء کو، لیکن وہ سید الشہداء کے ساتھ کربلا تک نہ چل سکے. ایسے ناصر کہ جن کے بارے میں سید الشہداء سنجیدگی سے اہتمام کر رہے تھے کہ ان کو ساتھ لینا ہے. تاریخ کے اندر وہ شخصیات خواص میں سے ہیں. رسول اللہ نے دو شخص یہ بتائے تھے، علماء مانوی شخصیات، تیسرا بتایا تھا تجار، یہ جو تاجر ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اپنا مال اگر رہے دین کے علاوہ کہیں پر خرچ کرتے ہیں تب بھی اسلام نہیں ہو پاتی. آل سعود کی مثال ہے، سب کے پیچھے ایک ایک مثال ہے. آل سعود، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود، چاہے کشمیر میں مظالم ہوں، فلسطین کے مظالم ہوں، یمن کے مظالم ہوں، نائجیریا کے مظالم ہوں، شام کے مظالم ہوں، لبنان کے ہوں، بحرین کے ہوں، افغانستان کے ہوں، جہاں کہیں بھی مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جیسے شیطان اکبر آج کا یزید ٹرمپ یعنی امریکہ کا ہاتھ ہے، اس کے بعد آج کے اس شمر کا ہاتھ بھی ہے. آل سعود کا شجرہ خبیثہ ہے آل سعود. آپ نے دیکھا کہ ابھی کیسے فوراً دو نمائندے پاکستان آئے، وزیر خارجہ امارات کا بھی اور حجاز کا بھی، دونوں قابض آئے اور فوراً آ کے پاکستان کے ساتھ اپنی جھوٹی حمایتوں کا اعلان کیا. کیونکہ کچھ دن پہلے ہی، ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی، اس عبید اللہ ابن زیاد کو، اس یزید وقت کو، مودی کو سول ایوارڈ دے چکے ہیں. ان کو پتہ ہے ابھی ننگ و آر ہمارا نام بن رہا ہے، ہم خادمین حرمین شریفین، کہ جن کی ترجمانی اقبال نے بہت اچھی کی تھی کہ یہی ہے شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دلق اویس چادر زہرا، چادر زہرا غلاف کعبہ کو بیچ کے کھایا آل سعود نے. اور آج اپنی ہمدردیاں جب دیکھا کہ ماحول ایسا بنا، جب دیکھا کہ پاکستانی افواج اب سنجیدہ ہیں کشمیر کے اوپر، چاہے پاکستانی حکومت، آج تک یہ لٹیرے، یہ چور، یہ ڈاکو، حکومتوں سے کوئی توقع نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنا سوچا ہے. لیکن جانتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان کی فوج کی نیت دیکھی کہ پاکستان کی فوج آج کشمیر کے بارے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ جیسے پاکستان کے لیے شہید دیے تھے، آج فوج کا بیان آیا کہ آخری سپاہی تک کشمیر کے دفاع کے لیے کھڑے رہیں گے. جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج آج کشمیری اس یزیدیت کے مقابلے میں، وہ حسینی للکار انہوں نے سنی، فوراً اپنی نیتیں بدلنے کے لیے یہاں پر آ گئے. ایسے ہی بعض افراد جب سید الشہداء کا ارادہ یزید کے خلاف و اس ظلم کے خلاف مدینے میں ولید کی بیعت سے انکار کر کے، اس کو شام میں یزید نے بھیجا تھا اس گورنر کو، بیعت سے انکار کیا، اب ان خواص کے اندر فوراً یہ خبر ہوئی حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا ہے. یہ تین شخصیات سر فہرست تھیں، عبیداللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر، یہ تین عبداللہ اہم شخصیات ہیں. عبداللہ ابن عباس وہی بھائی ہیں عبیداللہ ابن عباس کے، اور ایک اہم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی. عبداللہ ابن عباس ان مشترک شخصیات میں سے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت و تشیع میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا بلند سطح پہ. ایسی شخصیات میں سے عبداللہ ابن عباس کا ایک کردار یہ تھا کہ مفسر قرآن ہے، بہت شروع کے بہت اولین مفسر قرآن میں سے ہیں، مفسرین قرآن میں سے. فقیہ شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس کی، امیر المومنین کے مومنین میں سے بھی تھے. لیکن یہاں پر سید الشہداء نے بھی بیعت سے انکار کر کے مدینے کو ترک کیا اور مکہ تشریف لے آئے تحریک کربلا کے تسلسل کے لیے. لیکن عبیداللہ، عبداللہ ابن عباس نے بھی، عبیداللہ یہ وہ ان کا بھائی تھا کہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام دل بھیجے محمد و علیہ محمد. چچا زاد بھائی ہیں سید الشہداء کے, انہوں نے نفاق دکھایا تھا اپنا صلح امام حسن جس کا باعث بنی تھی کہ امام حسن نے ان کو اپنی فوج کا کمانڈر بنایا تھا, لیکن چند دینار اور ایک عورت کا وعدہ اور لشکر کی سپہ سالاری حاکم شام نے ان کو پیش کی اور یہ بک گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ صلح تحمیلی ہوئی, پھر اس کا قضیہ اپنی جگہ پر. اس کے بعد ان کی جو ان کے دور سید الشہداء کے دور میں عبداللہ ابن عباس سید الشہداء کو مشورے بھی دے رہے تھے, اسی طرح سے جیسے خود سید الشہداء کے بھائی محمد حنفیہ انہوں نے سید الشہداء کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک یزید برسر اقتدار ہے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں خود سید الشہداء چاہتے تھے پیغام میں شامل اہم شخصیات محمد حنفیہ, کیونکہ سید الشہداء نے ایسا لشکر ترتیب دیا تھا جس میں حبیب ابن مظاہر ہو یا علی اصغر ہو یا انس بن حارث ہو, کوئی کسی بہانے سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو خاتون ہوں میں اس لشکر میں کیسے آؤں. سید الشہداء نے خواتین بھی, اچھا میں خاتون تو ہوں لیکن میں بچی ہوں, میں تو چھوٹی بچی ہوں, میں اس لشکر میں کیسے آؤں. سید الشہداء نے چھوٹی بچیوں کو بھی لیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے. واجب شرعی تھا سید الشہداء کے اس لشکر میں شامل ہونا تمام مسلمانوں کے لیے, یہ اسے کہتے ہیں واجب اجتماعی. واجب اجتماعی جیسے نماز واجب تھی اسی طرح جیسے حج واجب تھا ایسے سید الشہداء کی نصرت واجب تھی ہر شخص کے لیے. محمد حنفیہ نے سید الشہداء کو مشورہ دیا کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جب تک یزید برسر اقتدار ہے اگر آپ بیعت نہیں بھی کرتے کم از کم کسی غار میں کسی پہاڑ میں دیکھیں, یمن کے پاس اشارہ بھی کیا بتایا کہ یمن کے قریب کچھ پہاڑ ہیں ان کی غار مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے ہیں, آپ ان غاروں میں پناہ لے لیں اور جب کہ یزید مر جائے تب آپ باہر آئیے. سید الشہداء نے یہ عجیب بات سنی, روایات میں آئے گا سید الشہداء حیرت میں آ گئے جب بھائی کا یہ جملہ سنا, کہا کہ تف لہذا الکلام, تف ہو تیرے اس مشورے پر, تف ہو تیری اس بات پر, تف ہو تیرے اس ایسی بات پر کہ جو سید الشہداء کو ظلم سے بھاگنے کا مشورہ دے رکھا گیا. سید الشہداء نے سخت رد عمل دکھا, سخت رد عمل, یہ بہت روک رہے تھے. ایک دفعہ جب یہ مدینے سے نکل رہے تھے اور جب مکہ سے نکل رہے تھے دونوں جگہ محمد حنفیہ نے سید الشہداء کو یعنی گریا کر کے روکا ہے, اتنا گریا کرتے تھے سید الشہداء پہ کہ خود تو نہیں تھا ارادہ جانے کا لیکن چاہتے تھے سید الشہداء اپنے اس قیام سے دست بردار ہو جائیں اور سید الشہداء کو راستے بتاتے تھے اپنے آپ کو حفظ کرنے کے لیے, خاندان کو حفظ کرنے کے لیے. سید الشہداء نے بہت سختی کے ساتھ, اسی طرح عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے جن کی شخصیات بہت اہم ہیں. سید الشہداء بھی مدینے سے مکہ آئے, یزیدیت کی بیعت سے انکار کیا, بیعت نہیں کی. ان تین چار شخصیات نے بھی ایسے ہی کیا, محمد حنفیہ نے بھی بیعت نہیں کی یزید کی, عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی یزید کی, یہ بھی ساتھ ساتھ مکہ آ گئے. وہ جو یزید نے کہا تھا ولی سے کہ تم یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, ان تمام چیزوں کی توقعات کو دیکھتے ہوئے مکہ آ گئے. اور عبداللہ ابن زبیر بھی آ گئے, عبداللہ ابن عباس کا چونکہ مکان بھی تھا تو یہاں پر سید الشہداء کے بارے میں کہ سید الشہداء یہاں پہ تشریف فرما بھی ہوئے مکہ کے اندر, جتنا عرصہ گزارا تین شعبان سے لے کے آٹھ ذی الحج تک سید الشہداء مکہ کے اندر تھے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سید الشہداء کے ساتھ چلنا اور سید الشہداء کے ساتھ عقیدت کا رابطہ رکھنا اور سید الشہداء کے ساتھ ہمدردیاں کرنا اور سید الشہداء کا فقط حامی بننا یہ بہت آسان ہے, لیکن سید الشہداء کی تحریک میں شامل ہو کر زمانے کے ظالم کے خلاف مزاحمت کرنا یہاں پر بہت کم رہ جاتا ہے, یہاں پر تعداد بہت کم ہے, یہاں پر کوئی ساتھ نہیں. پھر اس سے آگے نہیں, جیسے کہا کہ میں اپنے اس اقدام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور کہا کہ میں اپنی اس جنگ کو اور میں اپنے اس قیام کو ظلم کے خلاف اپنے خون کے آخری قطرے تک لے کر جاؤں گا. اور جن کو ساتھ لیتے تھے وہاں بھی یہ فرماتے تھے جو شخص بھی میرا ناصر بنے گا اسے شہادت ملے گی. کسی کو دھوکے کے ساتھ نہیں بلایا, سید الشہداء نے لالچ کے ساتھ نہیں بلایا, کسی کو حکومت کا وعدہ نہیں دیا, کسی کو مال غنیمت کی لالچ نہیں دی, کہا جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہو جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اور آج جو میری نصرت نہیں کرے گا, جو میرا ناصر نہیں بنے گا, فرمایا اسے قیامت تک عزت نہیں ملے گی جو میرے ساتھ چلے گا. بس آپ کو معلوم ہوا ہر زمانے میں اگر امامت کا ناصر نہ بنا جائے, اگر امامت کی نصرت نہ کی جائے, اگر امامت کی مدد نہ کی جائے, اگر امامت کے ہم قدم نہ چلا جائے, اگر امامت کے قدم کے ساتھ اپنا قدم نہ ملایا جائے, عزت کی راہیں دور ہو جاتی ہیں زندگی سے. آج آپ دیکھیں, آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں, ایک ملک ہے مسلمان ملک جو آج یزیدیت کے ظلم کے بازار میں عزت کے سانس لے رہا ہے. آج آپ دیکھا پورے مشرق وسطی کے اندر تباہی ہے, افغانستان میں تباہی ہے, شام کے اندر تباہی ہوئی, عراق کے اندر تباہی ہوئی, فلسطین کا, لبنان کا حال آپ جانتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اس پورے خطے کے اندر بیچ میں ایک ملک جگمگا رہا ہے, ایک ملک چمک رہا ہے. یہ چمک کہاں سے حاصل کی ہے؟ امامت اور ولایت کے ہم قدم زندگی گزارنے سے. یہی امام خمینی نے فرمایا. آج کشمیر کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ 10 محرم کشمیریوں کے لیے بہت اہم ہے. کشمیریوں نے آج تک یا یو این کے سامنے ہاتھ پھیلایا یا پاکستان کے کرپٹ ڈکیت زانی شرابی حکمرانوں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلایا؟ آپ نے دیکھے جن کی عدالتیں, آج پاکستان کی عدالتیں, جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان میں حکومت کیا, آج بندے حقیر کا دیا نہیں ہے, پاکستانی عدالتیں کہہ چکی ہیں یہ چور ہیں, پاکستان کی عدالت نے جاری کر دیا یہ چور ہیں. عدالت نے کہہ دیا پاکستانیوں نے آج تک جو انتخاب کیا, جو آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے, جمہوریت اکثریت کی حکومت. قرآن کیوں کہہ رہے کہ اکثرہم جاہلون, اکثرہم فاسقون, اکثرہم لا یعقلون, اکثرہم کافرون, اکثرہم منافقون. قرآن کیوں کہہ رہے یہ بات کہ اکثر ہمیشہ جاہل ہوتے ہیں, اکثر ہمیشہ مومن نہیں ہوتے, اکثر ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. قرآن نے کہا ہے تقریباً 50 کے قریب آیات ہیں جن میں اکثریت کا لفظ یہی اکثرہم کر کے, اور یا اکثرہم کر کے یا پھر کسی اور پیرائے میں اکثریت کے معیار کی قرآن نے نفی کی ہے. اور اس کی عملی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں کا انتخاب ہے. اکثریت نے انتخاب کیا تھا نا پاکستان میں, اکثریت کا انتخاب ایسے ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا دین نے امامت کیوں بنائی تھی, دین نے امام کے لیے کیوں کہا تھا, بلغ ما انزل الیک من ربک نہ من اکثرہم, نہیں کہا تھا کہ اے رسول ان کا اعلان کر دیجئے جن کو آپ کی اکثریت نے انتخاب کر کے حاکم بنایا. کیونکہ جب اکثریت انتخاب کرتی ہے وہی انتخاب کرتی ہے جو علی کے مقابلے میں انتخاب کیا, یہ اکثریت کا انتخاب تھا. جو علی جب 25 سال بعد مسند حکومت پر آئے تو فرمایا اس اکثریت کے انتخاب نے امت کو 25 سال میں اس مقام پر پہنچا دیا ہے جس مقام سے رسول اللہ نے سفر شروع کیا تھا. یہ امیر المومنین کا پہلا صدارتی خطبہ تھا امام بننے کے بعد, کہا تھا اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ رسول اللہ نے جس جاہلیت سے نکال کر بعثت کے نتیجے میں امت کو خیر امت بنایا تھا اس کے اندر یزید جیسے بھی آ گئے, اس کے اندر امیر شام جیسے بھی آ گئے, اس کے اندر حجاج بن یوسف جیسے صفاق بھی آ گئے. امامت سے دوری کا نتیجہ. بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء یہ جو آج ہم مشی کرتے ہیں نجف سے کربلا تک, یہ بہت مہم ہے. سید الشہداء نے اپنے ناصر بنانے کا کارخانہ اس کو رونق دی ہے. کربلا ناصر سازی کا کارخانہ ہے. کربلا پوری دنیا سے جن جن کو سید الشہداء جس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں, یہ کربلا جانے کی جو توفیق ہے عزیزان محترم, عزاداران سید الشہداء کسی بھی زیارت کے بارے میں اس قدر روایت نہیں ملتی زیارت کی. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہمارے استاد فرماتے ہیں حتی رسول اللہ کے روزے کی زیارت کی اس قدر تاکید نہیں کی گئی جس قدر تاکید سید الشہداء کے روزے کی زیارت کی ہے. تو یہ عام بات نہیں ہے. حج کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے حج کے لیے مت جاؤ, اگر تم استطاعت رکھتے ہو اگر حج کرنے جاؤ گے واپس آ کر تمہارا مال ختم ہو جائے گا, حج کے لیے مت جاؤ. حج کے لیے کہیں روایت نہیں آئی کہ تم قرض لے کر حج کرو, لیکن کربلا و سید الشہداء نے جو کچھ سجایا ہے اس کے بارے میں آیا کہ چاہے زندگی میں ایک بار قرض لے کر ہی کیوں نہ جانا پڑے کربلا ضرور جانا, کربلا ضرور جانا. آئمہ یہ فرماتے تھے, پوچھتے تھے جب وہ آتے تھے اصحاب آئمہ, فرماتے تھے کربلا گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا, کربلا کی زیارت کب کی ہے, کربلا کی زیارت کے مختلف طریقے, اگر کربلا جا نہیں سکو کہاں سے سلام کر لو, کہا جانے کی استطاعت نہیں رکھتا نہیں جا سکا, کہا مہینے میں ایک مرتبہ شب جمعہ روز جمعہ, کہا نہیں جا سکتا, کہا اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کربلا کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ صدا بلند کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کربلا کی زیارت کا ثواب. اس قدر کیوں دعوت دی گئی کربلا بلانے کے لیے, کیوں؟ کیونکہ کربلا ناصر الہی و ناصر قرآنی بنانے کا کارخانہ ہے. کربلا آج کی یہ توفیق نجف سے کربلا پیادہ روی, یہ مشی دراصل مشاعیت حسین میں آنے کی ورکشاپ ہے. ہم قدم چلو ساتھ ساتھ چلو, دنیا کے مختلف ادادار جمع ہوں, عالی اخلاق کا مظاہرہ کریں. جو اخلاق جنت کے لوگوں کے بارے میں سنا تھا وہ نجف و کربلا کے درمیان دیکھیں کہ لوگ کہیں گے جو آخر الزمان میں زمانہ ظہور کے بعد کا اخلاق تھا وہ آج نجف و کربلا میں کیوں نظر آ رہا ہے کہ لوگ دے رہے ہیں اور لینے والا کہہ رہا ہے میرے پاس جگہ نہیں ہے, میرے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کی. لوگ منتیں کر رکھے ہیں کہ ہم سے لے کے اپنا پیٹ بھر لو, ہم سے لے کر اپنی پیاس بجھا لو. یہ اخلاق کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ ناصر صاحب مشیت حسینی, مشاعیت حسینی, یہ مشی فقط نجف سے کربلا کر کے فارغ العمل نہیں ہونا, فقط نجف سے کربلا نہیں چلنا بلکہ پیدائش سے لے کر اپنی موت تک حسین ابن علی کے ہم قدم چلنے کی ورکشاپ کربلا و مشی اربعین نجف کا کربلا ہے. ہم قدم حسین کی کیسے چلتے ہیں؟ جب تم وہاں پر چلو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ راز کہ حسین کی عزا سے فقط مجلس کر کے فارغ العزا نہیں ہونے کا بہت آسان کام تھا. ہمارے استاد بہت سخت جملہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بعض کو میں دیکھوں سید الشہداء کے بارے میں بڑے چالاک نکلے, بڑے چالاک نکلے, سید الشہداء کو خوش کرنے کے لیے ایسا انداز اپنایا کہ جس میں جانتے ہیں کہ ثواب بھی مل جائے گا لیکن یزیدیت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ ایسی مجلسیں, ایسی عزاداری جو لشکر سید الشہداء نہ بناتی ہو, فقط دل کی تسکین کے لیے, فقط روح کی تسکین کے لیے ایک رسوماتی ماحول بنا دیتی ہو. اور یہ دلیل میں نے آپ کی خدمت میں تقریباً چار سال سے یہاں پیش کر رہا ہوں کہ اگر فقط مجلس عزا برپا کرنا اصل عزاداری ہوتی اور مجلس عزا و گریہ عزا کے ذریعے سے کوئی اور حقیقی مقصد حاصل نہ کرنا ہوتا, یہ کام سب سے پہلے خود سید الشہداء عزاداری علی مرتضیٰ و عزاداری فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا درود محمد علیہا. یہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے سید الشہداء کا, کوئی کم ظلم نہیں ہوا امیر المومنین کے اوپر, کوئی کم برے دن نہیں دیکھے سیدہ نے. یا خود رحلت نبی اکرم کے بعد آپ دیکھیں
ایسی عزاداری نہیں سکھائی، ایسی عزاداری نہیں سکھائی کہ امیر شام محفوظ ہو اور علی مسجد کوفہ میں ماتم کر کے واپس چلے جائے، ایسی عزاداری نہیں سکھائی کہ جو وقت کے ظالم کے خلاف صفین میں نہ لاتا ہو، ایسی عزاداری امیر المومنین نے نہیں کی رسول اللہ کی کہ جو میدان عمل میں لے کر نہ آتی ہو۔ بس عزاداری کی ایک شکل اور مقدمہ مجالس عزام ہے، اور بہترین مقدمہ ہے، بہترین، خود اشاعت ہے، اس سے بہترین ظالموں کا مقابلہ کرنے کی ورکشاپ مجلس عزا و فرش عزا سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس عقیدت عزاداری میں حقیقت حسینی کی نم ڈالنا ممبر حسینی کی ذمہ داری ہے، دور بھیجا محمد و آل محمد۔ بس یہاں پر بھی ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تمام کردار آج موجود ہیں، جو ہم ناصر حسینی کی بات کر رہے ہیں، نصرت امام حسین کی بات کر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عزادار نے سید الشہداء، تمام کردار ہم دیکھ رہے ہیں۔ یزید کا کردار بھی موجود ہے، آپ کی خدمت میں مثالیں بھی دیں، امام خمینی بھی یہی فرماتے تھے کہ عزاداری زندہ یزید کے مقابلے کا نام ہے، اور زندہ یزید آج جس کا سب سے بہترین مثال آج امریکہ ہے، زندہ یزید ٹرمپ جس کے آج جس کا جو مثال ہے اسے زندگی، جب تک اس کے مقابلے پہ مزاحمت نہیں ہوگی مشاعیت حسینی حاصل نہیں ہوگی۔ زندہ یزید آج اسرائیل نیتن یاہو، زندہ یزید آج کا، یزید آج کا شمر، آج فرزند کش بچوں کو مارنے والا، زندہ یزید آج شجرہ خبیثہ آل سعود، آج کے یزید، آج کے شمر، آج کے عبید اللہ، آج کے عمر صاحب، سید الشہداء کو یقین جانیے اس قدر تکلیف عمر سعد کے لشکر میں موجود سپاہیوں کے تیروں کی و تلواروں کی و نیزوں کی نہیں ہوتی جتنا کوفے میں بیٹھے ہوئے ان عقیدت مندوں کی ہوتی ہے جو مختلف بہانوں کے تیر سید الشہداء پر چلا کر کربلا نہ آئے۔ سید الشہداء کو زیادہ تکلیف ان خواص کی تھی، جو خواص کوفہ میں مختلف بہانے کر کے، ان خواص کی جو شمشیریں سید الشہداء پہ چلی ہیں، جو تیر نفاق کے کوفہ اور شام میں چلائے گئے، یہ تیر زیادہ سخت تھے جگر سید الشہداء کے لیے، ان تیروں سے جو عمر سعد کے لشکر میں، کیوں ان سے امید نہیں تھی، ان سے امید نہیں تھی، ان سے توقع نہیں تھی خیر کی، ان سے توقع نہیں تھی نصرت کی، لیکن جن سے توقع تھی، اور وہ بہانے کون سے تھے، بہانے یہی تھے، بہانے یہی ہوتے تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کہا کہ یہ موقع نہیں ہے، ایک بہانہ کیا کرتے تھے، خواص کا بہانہ، علماء کا بہانہ، کیا موقع کرتے تھے، ایک بہانہ یہ کرتے تھے کہ یہ جو قیام آپ کا ہو رہا ہے اس قیام سے تفریق ہو جائے گی، امت کے اندر امت کی وحدت خراب ہو جائے گی، وحدت امت کو خطرہ ہے، اگر آپ اتنا کھل کے ظالم کے خلاف بولیں گے، وہ جو ہم مل کے چلنا چاہ رہے ہیں، وہ جو ہم مل کے ایک وحدت کا سما، سید الشہداء کو وحدت کا درس دیتے تھے۔ جب منا میں علماء سے خطاب کیا سید الشہداء نے، اس والے سال نہیں، اس سے ایک سال پہلے جب آئے تھے تو منا کے اندر سید الشہداء نے خطاب کیا تھا، فقط حج کے دوران منا میں فقط علماء سے خطاب تھا کہ آئندہ مجلس میں آ کے خدمت کا بیان، لیکن اس میں ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم قیام کریں گے کہ خواص ساتھ نہیں ہیں، اصحاب پیغمبر ساتھ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں، بہت سارے منافقین ہیں، اس سے وحدت ٹوٹ جائے گی۔ شہدا نے بڑے عجیب جواب دیا، بڑا عجیب جواب، اس بات کا جواب سید شہدا نے بڑا عجیب دیا، کہا لی عملی ولکم عملکم۔ جب یہ بات سنتے تھے سید شہدا سورہ یونس کی یہ آیت ہے، اس کی تلاوت فرماتے تھے، کہتے تھے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم جو یہ بہانے کر رہے ہو تم جو اپنی طرف سے یہ باتیں بنا رکھے ہو کہ آج قیام کا دن نہیں ہے, امام مسلمین کو بتا دیتے کہ کب قیام کرنا ہے کب قیام نہیں کرنا, کہا کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں اور جو تم نے فیصلہ کیا اپنے بارے میں تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو. بس کچھ شخصیات ایسی نہیں تھی اور اکثریت ایسی تھی, بہت اقلیت تھی کہ وہ ناصر جن سے توقع تھی اور وہ آ گئے, جیسے حبیب بن مظاہر, جیسے زہیر بن قین, جیسے مسلم بن عقیل, جیسے مسلم بن اوسجان, یا جیسے جان, یا جیسے وہاب قلبی, یہ وہ تھے جن سے امید تھی آ گئے. لیکن اس سے زیادہ تلخ یہ شخصیات تھی کہ اگر یہ شامل ہو جاتی, رہبر موسم فرماتے ہیں اگر یہ خواص صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے اور سید الشہداء کی جو مصلحت تھی, سید الشہداء جو کچھ دیکھ رہے تھے اس کے مطابق امامت کے ہم قدم ہو جاتے, رہبر موسم فرماتے گئے کہ مسلم تک کو قتل کرنا ممکن نہ تھا ان کے لیے. خواص کی آج بھی آپ دیکھیں, خواص کا ہمیشہ سے کردار یہ ہوتا ہے, ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ آج قیادت موجود نہیں ہے, ہم کس کی سرپرستی کے اندر جائیں, ہم کہاں چلیں. آج مختلف لوگ, مختلف افراد تشیع کے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹولوں کو اپنی گرد جمع کر کر تشیع کو کوئی نہ کوئی سفر طے کرا رکھیں گے. پاکستان میں بھی ایسی ہے, مختلف اور ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ان میں سے واقعاً قیادت کے لائق شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے اور پوری قوم اس کے گرد متفق ہو جاتی ہے. لیکن جب خدا بند مدال کسی قوم میں ایک ایسی شخصیت بھیجتا ہے اور لوگ ناپدری کرتے گئے, لوگ اطاعت نہیں کرتے, تو وہاں سے خدا بند مدال اس نعمت کو چھین لیتا ہے. معصوم ائمہ میں سے غیبت امام کا سبب بھی ناپدری ہے اور غیر معصوم قیادتوں میں قیادت کا چلا جانا بھی یہی ناپدری. شہید عارف حسین الحسینی کہ ہر سال آپ کے خدمت میں تذکرہ ہوتا ہے, ہر سال تذکرہ کرتا ہوں اس کے. کیوں؟ کیونکہ حجت خدا کے زبان سے ولی فقی غیبت امام زمانہ میں اس کی بات حجت ہے, حجت الہی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا شہید حسینی کے افکار زندہ رکھو. شہید حسینی کے بارے میں امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ میرا فرزند ہے. ناصر دیکھ رہے ہیں, ناصر ایسا ہے جو اپنے زمانے کی رہبری سے امامت سے تائید حاصل کر رہا ہے. آگے اس کے افکار زندہ رکھو. کیوں؟ مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوئے. پاکستان کے ضیاء الحق جیسے صفاق انسان کی حکومت میں بھی حسینی زندگی گزار کر شہید حسینی حاصل ہے. اسی لیے کہا شہید حسینی کے افکار معیار شہید حسینی ہے. آج دیکھو جو شہید حسینی کے راستے پر چلتا ہوا نظر آئے اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے, شہید حسینی میں آ رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, کتنی افسوس کی بات ہے. میں نے اعتکاف میں بھی یہ جوانوں کی جو ورک شاپس ہوتی ہیں مختلف اسکولز میں مختلف جگہوں کے اوپر, وہاں بھی سب سے جب بھی یہ سوال ہوتا تھا ہم کیا کریں, میں ان سے یہی کہا تھا جو خدا نے قیادت دی تھی ہم نے اس قیادت کی کتنی بات سنی. پاکستان میں مشکل قیادت کی نہیں ہے, اطاعت کی ہے. تشیع کی مشکل قیادت نہیں ہے, اطاعت ہے. امام خمینی فرما کے گئے تھے, امام خمینی میں تو سب متفق ہیں, رہبر معظم میں تو سب متفق ہیں, ان دونوں کی زبانی ہم نے سنا. شہید حسینی کے افکار زندہ رکھے رہے ہیں, شہید حسینی پاکستان کے اندر میں آ رہے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا کیا کوئی جوان, میں ہر جگہ یہ چیلنج کرتا ہوں, ہر جگہ کوئی جوان پاکستان میں شہید حسینی پر لکھی جانے والی 10 کتابیں ہیں, 10 کتابیں جن میں 7 چھپ چکی ہیں, 3 الیکٹرانک میڈیا پر ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں لیکن ابھی پرنٹ کے مراحل میں, اس کے لیے بھی پچھلے مہینے ہی جو ہماری میٹنگ ہوئی اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو چھاپنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, ان تینوں کتابوں کو چھاپنے, یہ قیادت ہے. 3 کتابیں جس شخص نے زحمت کی, محنت کی اس کے اندر, اس میں ایک اہل سنت بھی شامل ہے جنہوں نے اس میں محنت کی, شہید حسینی کے آثار جمع کر رہے. مختلف کتابیں ہیں جو شہید حسینی نے مختلف تنظیموں کے کنونشن سے خطاب کیے, شہید حسینی نے جو خطاب علماء سے کیے, شہید حسینی نے جو خطاب جوانوں سے کیے, شہید حسینی نے جو خطاب خطاب 14 اگست کو کیے، شہید حسینی نے جو خطاب مجالس اعظم میں کیے، شہید حسینی نے جو خطاب انقلاب اسلامی کی سالگرہ میں کیے، شہید حسینی نے جو خطاب غدیر خم کے موقع پہ کیے، شہید حسینی نے جو خطاب مختلف مناسبتوں سے کیے، 10 کتابیں ہیں۔ میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں کوئی جماعت 5 کتابوں کے نام نہیں بتا پائے گا۔ یہ جو قیادت کے در پہ ہے کہ آج قیادت ہوتی تو میں کچھ کرتا، اور میرا کچھ نہ کرنے کا بہانہ یہ ہے کہ آج قیادت نہیں ہے۔ میں کہوں شہید حسینی کو کتنا پڑھا ہے، شہید حسینی جو کہہ کر گئے ہیں کہ میں ولایت فقیہ سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، اور میں اپنے خون کا قطرہ، آج کی امامت، آج کی ولایت، اس زمانے میں امام برحق، اس کے نائب کی ولی فقیہ کی راہ میں بہانے کے لیے تیار ہوں، آخری قطرہ تک اس کی راہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں شہید حسینی کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ المیہ ہے۔ ان سے یہ بھی کہا تھا کہ چلے کتابیں نہیں پڑھی، کوئی شہید حسینی کے 20 کال سنا دے۔ شہید حسینی کی شہادت کو 30 سال ہونے کو آئے، کوئی 30 سال میں 20 کال یاد ہے؟ یہ حق نہیں رکھتی قوم جو قیادت کے نہ ہونے کا شکوہ کرے، اگرچہ واقعاً اگر لائق ہوں تو خدا اس ولی برحق کو، کہ جس کو خدا منافقین میں امامت نہیں دینا چاہتا، اس کو بھی پردہ غیبت سے لا کر ظہور کی حالت میں لے کر آ جائے گی۔ اگر مجھ جیسے نفاق دل میں رکھنے والے اپنا ایمان ظاہر کریں، 313 وہ ایسے مومن جو راستوں سے پیچھے نہ ہٹے، جو مشکلات سے دور نہ ہٹے، ایسے مومن چاہیے، اس کو بھی ظہور کے عالم میں آ جائیں گے۔ اور آج اگر پاکستانی ملت قیادت چاہتی ہے تو پاکستانی ملت کو یہ نفاق اپنے دل سے نکالنا ہوگا کہ قیادت کے فرامین ہوتے ہوئے وہ پڑھے نہیں ہے، اور اگلی قیادت مظلومانہ طریقے سے آ کر شہید ہو جائے، اس کے منتظر ہیں۔ یہ خبر ہے حضرت سید الشہداء۔ خدا مدتہ نے اس لیے اس ولی برحق کو پردہ غیبت میں رکھا کہ امام منافقین کے لیے نہیں ہے، امام مسلمین کے لیے ہے۔ یہ راز ہے، یہ راز ہے غیبت کا، اس لیے تیار کرنا ہے۔ یہ 313 جو تعداد ہمیں ملتی ہے کہ 313 آمادہ ہو جائیں، بہت زیادہ متواتر یہ تعداد ملتی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں یہ 313 فقط سپاہی نہیں چاہیے، 313 کمانڈر چاہیے جو 3 ارب کے اوپر کمانڈ کر سکے۔ 313 کمانڈر چاہیے سید الشہداء کو، 313 امام زمانہ کو وہ کمانڈر چاہیے جن میں سے ایک پوری پاکستانی ملت کی کمانڈ کر سکے، ایک پوری لبنانی ملت کی کمانڈ کر سکے، ایک پوری فلسطینی ملت کی کمانڈ کر سکے۔ امام خمینی نے کیسا کیا تھا؟ ان میں سے ایک خمینی یہ بت شکن تھا، خمینی نے کیا راستہ دکھایا؟ آج کشمیریوں کو بھی خمینی ایک راستہ دکھا رہے، 10 محرم قریب ہے، خمینی وہی حسینی راستہ بتائے گا۔ خمینی یہ نہیں کہے گا کشمیریوں سے کہ تم پاکستانی چور حکام کے منتظر رہو، کہ تم یو این جیسے اس منافق ادارے کے منتظر رہو، خمینی کشمیریوں کو یہ راستہ نہیں دکھاتا۔ کشمیریوں کو کیا راستہ دکھاتا ہے؟ اگر تمہیں اسیر کیا ہے آج اس یزید نے کشمیر میں، تمہارا راستہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کی طرح یہ اسیری کی زنجیریں تم اس عاشورہ کے اندر کشمیر میں کربلا برپا کر کے آج سڑکوں پہ آ جاؤ، آج محلوں پہ آ جاؤ، آج چوکوں پہ آ جاؤ، آج اپنے مرکز میں آ جاؤ۔ یہ کرفیو تمہیں توڑنا پڑے گا، کیونکہ جب ایران کے اندر شاہ نے یہی کرفیو لگایا تھا تو خمینی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یو این کے منتظر رہو کہ یو این آ کے تمہیں شاہ سے نجات دلائے گا۔ خمینی یہ بت شکن نے کربلائی و عاشورائی راستہ بتایا تھا اور ایران میں کہا تھا کہ آج کی رات، یہ کرفیو کی رات، کسی کا بھی گھر میں بیٹھنا حرام ہے، آج گھر میں بیٹھنا۔ اور پھر وہ داستانیں جو کتابوں میں انقلاب کی آئیں، وہ عورت جس نے رات کو، جس کے رات میں گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، کرفیو تھا، بچے کی ولادت ہوئی، قریبی کلینک میں لے کے گئے تھے، اس عورت نے کہا کہ رات میں ولادت ہوئی، اس عورت نے کہا کہ اب مجھے اس ولادت کے بعد میرے بچے سمیت مجھے اسپتال کی بالکونی سے لے کر اس کو مجھے سڑک کے اوپر، اسی اسٹیشن کے اوپر مجھے ڈال دو۔ اس حالت کے اندر اس کے بچے کو صاف کیا، دھویا، کہا نہیں مجھے، میرے فقیہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج کی رات گھروں میں رہنا حرام ہے، کشمیریوں کو راستہ کربلا سے سیکھنا ہوگا, کشمیریوں کو اپنے قدموں سے چل کر اپنی کربلا میں جانا ہوگا. منتظر نہ رہیں منافقین کے, منتظر نہ رہیں خیانتکاروں کے. کربلا ایک ایک ناصر سے درس کربلا دے رہی ہے. آج تذکرہ کرنا ہے حسین بن علی کے, اس علی اصغر کا. سید الشہداء نے دو اجازتیں, بڑی مشکل تھی سید الشہداء کے لیے, بھیجنا بڑا مشکل تھا سید الشہداء کے لیے, اجازت تو دے دی. ایک علی اکبر کو جب روانہ کر رہے تھے تو کہتے تھے اے علی اکبر تو شبیہ پیغمبر ہے, تو شبیہ رسول ہے, اس لیے چاہتا ہوں ذرا تیرے چہرے کی زیارت کر لوں. اور ایک علی اصغر کو جب رباب سے مانگا تھا تو سید الشہداء نے کہا کہ علی اصغر کو لے کے جانا چاہتا ہوں. روایت میں آیا سید الشہداء یا جنگ کرتے ہوئے درمیان میں آئے تھے یا پھر عصر عاشور لے کر گئے تھے, اور کہا کہ اے رباب کہاں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں علی اصغر کو, یہ تو شچماہا ہے, یہ میدان جنگ میں بچوں کا کیا کام ہے. کہا پانی پلانے لے کے جانا چاہتا ہوں. کہا اس کو دو بوند پانی مل جائے, یہ تو بچہ ہے. جب لے کر آئے میدان کربلا میں, کہا اے لئینو اے صفاقو, ارے تمہاری دشمنی اگر ہے تو وہ حسین سے ہے. میں تم سے کہتا ہوں اے صفاقو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ارے یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ شچماہا ہے, اس کو دو بوند پانی پلا دو. اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں اس بچے کو تپتی ہوئی زمین پر رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں ہٹ جاتا ہوں. اسی اثنا میں جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تھے, وہاں پر دیکھا کہ عمر سعد کے لشکر میں باتیں ہونا شروع ہو گئی. عمر سعد کے سپاہیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کیا, ارے ہم کتنے صفاق ہیں, ارے ہم کتنے برے ہیں, ارے یہ بچہ یہ کتنا چھوٹا ہے, ہم نے حسین کے جوانوں کو تو شہید کر دیا, حسین کے جوانوں کو تو مار دیا, ارے اس بچے کے مقابلہ کریں گے. اور جب عمر سعد نے دیکھا کہ علی اصغر میرے لشکر میں بغاوت کا سبب بن رکھا ہے, یہ جاتا ہے خیمے میں, جا کر دیکھتا ہے ہرملا کو, کہتا ہے ہرملا ہرملا, ارے تو نے کہا تھا میں بہت بہترین تیر انداز ہوں, ارے تیری تیر اندازی کا موقع آ گیا. ہرملا نے کہا اے عمر سعد, ارے کیا حسین آ گئے مقابلے پر؟ ارے کہا کیا حسین کوئی نئی فوج لے کر آ گئے ہیں؟ کیا تازہ دم دستے آ گئے ہیں جو مجھے بلا رکھا گیا؟ کہا نہ نہ, ذرا حسین کے ہاتھوں میں دیکھ, ایک سفیدی تجھے نظر آئے گی. ارے جب ہرملا نے دیکھا, کہا اے ملعون, ارے حسین کے ہاتھوں میں تو ایک ششماہا بچہ گئے ہے, ارے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا ہرملا دیر نہ کر, ہرملا دیر نہ کر, ارے یہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہے, ارے میرے لشکر میں بغاوت ہو رہی ہے. ہرملا جلدی تیر نکال, ہرملا اس بچے کو ابھی اس بچے کا خاتمہ کرنا ہوگا. کہا ہرملا نے کہا بہت سخت کام کہا ہے. ہرملا نے تیر نکالا, ہرملا نے تیر نکالا, جیسے ہی ہرملا نے کمان سے تیر کھینچا, کھینچنے کے بعد ہرملا کا ہاتھ لرزا, ارے تیر زمین پر گر گیا. عمر سعد نے کہا ہرملا, ارے تیرے ہاتھ تو کبھی نہیں لرزے, ارے تیری مہارت کے تو چرچے تھے, ارے آج یہ کیا ہو گیا؟ ہرملا نے کہا اے ملعون, جب بھی میں تیر نکالتا ہوں تیر گر جاتا ہے, جب تیسری مرتبہ میرے ہاتھ سے تیر گر رہا میں نے کیا دیکھا؟ ارے پشت حسین پر, ارے پشت حسین پر در خیمہ پہ ایک بیوی, ارے ایک بیوی مجھے اس طرح سے دیکھ رکھی گئے. ارے ہرملا ذرا اپنا تیر دے اور میرا اصغر دیکھ, ارے ہرملا تیرا تیر بڑا ہے, ارے میرا اصغر چھوٹا ہے. ارے ارے عمر سعد نے کہا ہرملا, ارے ہرملا شکست ہو جائے گی, ارے علی اصغر باقی رہے تو پھر اس لشکر کو کبھی فتح نہیں ملے گی. کہا ہرملا تیر چلا دے, ارے تیر کا چلنا تھا ادادارہ نے علی اصغر تیر کا چلنا تھا, جو ہی تیر گلو اصغر پر لگا, ارے حمید ابن مسلم ماں کہڑا تھا کہ اس نے یہ منظر دیکھا کہ علی اصغر ایک مچھلی کی مانند حسین کے ہاتھوں سے بلند ہوئے پھر ہاتھوں میں آئے. ارے جیسے مچھلی تڑپ تڑپ کر جان لیتی ہے, پہلے پاؤں ہلنا بند ہوئے پھر ہاتھوں کی حرکت بند ہوئی, پھر علی اصغر کا ارے گلو سے خون بہ رہا ہے, ارے اصغر کا منہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے, ایک مرتبہ اصغر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. ارے پھر بندنا ہوا. سید الشہداء نے صدا بلند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلبین قلبون.